الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج لیے ایک بار پھر حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ سلسلے میں مختلف سیگمنٹس بھی ہوں گے اور سلسلے میں حج کے احکام انشاءاللہ عز و جل مفتی علی اصغر عطاری المدنی سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ ہمارے یہاں آڈینس بھی موجود ہیں، آپ مدنی چینل پر موجود ہیں، امیر اہل سنت ہم ایک اچھا سا ذہن دیتے ہیں، بڑا ہی پیارا، کہ نیت المومن خیر من عملہ، چونکہ یہ حدیث پاک ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی ہم جتنی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں گے اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے، اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیں گے، یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ سلسلے میں جو احکام سیکھیں گے اسے اپنی ڈائری پر قلم سے لکھتے چلے جائیں گے، یاد کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ عزوجل ایک دن آئے گا کہ ہمیں بھی حج کا سفر نصیب ہو جائے گا۔ کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، اور روتے روتے کاش پھر میں چل پڑا ہوتا، میرے قلب مستر کو بھی قرار آ جاتا، حج کا مزدہ کوئی کاش آ کے دے گیا ہوتا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ آپ میں سے جو عاشقان رسول اذن حج کیے ہوئے ہیں، آزمین حج ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب فرمائے، اور جن کا اب تک کوئی حج کا سبب نہیں ہوا، جن کے فارم جمع ہو نہیں سکے، فارم جمع کرائے تھے نام نہیں نکلا، وہ بھی نہ گھبرائیں، جب انشاءاللہ اشارہ ہو جاتا ہے نا تو خود ہی اسباب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی حج کے احکام کو سیکھ لیجئے، سیکھ لیں گے، سیکھے ہوئے ہوں گے، اچانک کوئی آ کر کہہ دے گا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل اپنے بھی حاضری کے اسباب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی احکام سیکھے ہوئے ہوں گے تو اچھے انداز پر انشاءاللہ حج ادا کر سکیں گے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی اول تاخر سلسلے میں شرکت کی نیت کیجئے، نیت کیجئے کہ جب جب درود پاک پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، صلو علی الحبیب کہا جائے گا، درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل، دیگر مفتی صاحب جو ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے اسے سنیں گے، لکھیں گے اور انشاءاللہ یاد کریں گے۔ آئیے درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت اور بڑی ہی پیاری کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں، بڑی ہی پیاری کتاب ہے، اور یوں سمجھیں کہ آپ کو اگر اپنا شوق بڑھانا ہے نا تو ایک مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ کریے، بہت زبردست کتاب ہے، انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ کتاب ہمیں تحریر کر کے عطا فرمائی ہے، اور اسی میں درود پاک کی جو فضیلت لکھی ہے وہ انشاءاللہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلے میں مختلف سیگمنٹس تو ہیں، لیکن آج سلسلے میں ایک بہت ہی پیاری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ناتخواہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ عزوجل سلسلے کے آغاز ہی میں، ہم شروع ہی میں آپ کو انشاءاللہ کلام بھی سنواتے ہیں. جی حضور آج کیا کلام سنائیں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو؟
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ مولا علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام, یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں.
ماشاء اللہ,
انشاءاللہ عزوجل اس کے کچھ اشعار مل جل کر انشاءاللہ عزوجل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے
انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میرے رائے الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر, اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشاہبت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں دعائیہ کلام میں شریک رہوں گا, اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے, جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے. اللہ ملے حج کے اسی سال سعادت بدکار کو بھی روضہ محبوب دکھا دے. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں.
بن کے جاؤ ان کے سوا کسی کی
کاش کہ ہماری یہ دعائیں قبول ہو جائیں اور ہم بھی اس سال حج کا سفر پائیں، کاش. ماشاءاللہ، سلسلے میں مفتی صاحب مرحبا. الحمدللہ عز و جل آج سلسلے میں نعتوں کی ترکیب بھی بنی ہے اور کلام بھی سنے ہیں ہم نے، آپ سے مدنی پھول بھی لینے ہیں. آج کے سلسلے میں مفتی صاحب ہمیں کیا تربیت فرما رہے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف.
جی،
ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا حج قدم بہ قدم،
ماشاءاللہ.
دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ ہوگا سمجھیے ایک نقشے کے ساتھ،
ماشاءاللہ.
تو آج ہم پہلے سیگمنٹ میں گھر سے مکہ شریف تک پہنچا رہے ہیں،
سبحان اللہ.
اور دوسرے
پہنچا رہے ہیں واقعی میں مفتی صاحب،
مطلب تصورات میں
انشاءاللہ.
اور جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس میں بہت ہی اہم ترین نقشہ، یعنی حل کیا ہے، حرم کیا ہے اور آفاق کیا ہے، یہ سمجھا رہے ہیں
انشاءاللہ.
جو تیسرا سیگمنٹ ہے اس میں احتیاط کے تعلق سے جو سیگمنٹ ہے اس میں انشاءاللہ العزیز احرام کی جو پابندیاں ہیں، اس احرام کی حالت میں کیا کیا احتیاط کرنی ہے یہ بیان کریں گے. اور اپنے آخری سیگمنٹ میں حاضرین کے سوالات بھی لیں گے اللہ نے چاہا تو، اور جو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے ان کے سوالات بھی لیں گے
انشاءاللہ.
تو آئیے ناظرین بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، حج قدم بہ قدم،
ماشاءاللہ. مفتی صاحب، اس سیگمنٹ میں آپ ہمیں کیا سکھائیں گے، کیا سمجھائیں گے قدم بہ قدم، مطلب اس میں کیا آپ کے ذہن میں ہے؟
میں نے نہیں سکھانا، ہمیں ڈاکومنٹری تیار ہے تو وہ ڈاکومنٹری ہی سکھائے گی.
یعنی بہت ہی اچھے انداز میں مفتی صاحب نے الحمدللہ اس میں ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، اور وہ ڈاکومنٹری کے ذریعے سے ایک نقشے کے تحت آپ کو بہت پیارے انداز میں بتایا جائے گا کہ آپ نے قدم بہ قدم تیاری کیا کرنی ہے. جی چلائیے،
آئیے دیکھتے ہیں کہ سفر حج قدم بہ قدم سیگمنٹ میں کن کن چیزوں کو خاص طور پر یاد رکھتا ہے. پہلے مرحلے میں ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں گھر سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک کے ضروری کام. پہلا مرحلہ گھر سے نکلنا، ملاقات و معافی تلافی کا اہتمام کیجیے، اہل و عیال کو اللہ تعالی کے سپرد کرنے کی دعا پڑھ لیں، سفر یا احرام کے نفل پڑھنا نہ بھولیں، سامان کو ایک مرتبہ پھر چیک کر لیں، ضروری کاغذات بالخصوص پاسپورٹ اور ٹکٹ لے لینا نہ بھولیں، براہ راست جدہ فلائٹ ہے تو احرام کی چادریں پہن لیں یا الگ کر لیں تاکہ ایئرپورٹ پر پہن سکیں، احرام کی نیت گھر سے کرنی ہے تو احرام کے نوافل بھی گھر پر پڑھ لیں۔ دوسرا مرحلہ، براہ راست جدہ فلائٹ والوں نے گھر یا ایئرپورٹ سے نیت نہیں کی ہے تو جہاز کی پرواز بلند ہونے کے بعد بیلٹ کھولنے کی اجازت ملنے پر احرام کی نیت کر لیں، یہ اجازت عام طور سے پرواز بلند ہونے کے 10 منٹ بعد مل جاتی ہے، زیادہ آسانی اسی میں ہے کہ گھر یا ایئرپورٹ کے بجائے جہاز اڑنے کے بعد نیت کی جائے، جہاز میں میقات سے پہلے پہلے احرام کی نیت ضروری ہے، حج تمتع والے صرف عمرے کی نیت کریں گے، حج قران والے عمرے اور حج دونوں کی نیت کریں گے، حج افراد والے صرف حج کی نیت کریں گے۔ تیسرا مرحلہ، کنیکٹنگ فلائٹ والے احرام کی نیت کب کریں گے؟ جن کی فلائٹ براہ راست مدینہ منورہ کی ہو وہ احرام کی حالت میں نہیں جائیں گے، جن کی کنیکٹنگ فلائٹ براہ راست جدہ کے لیے ہو لیکن کسی ملک میں رک کر پھر دوسرا جہاز بدلنا ہو تو ایسے عازمین احرام کی چادریں اپنے دستی بیگ میں اپنے ساتھ جہاز میں لے جائیں، لگیج میں نہ ڈالیں۔ فلائٹ بدل کر جب جدہ والے جہاز میں بیٹھیں تو احرام کی چادریں پہن کر سوار ہوں، جہاز بلند ہونے کے بعد ہموار ہونے پر میقات سے پہلے پہلے نیت کر لیں، جدہ میقات کے اندر ہے، جدہ آنے والا جہاز میقات کو عبور کر کے ہی آتا ہے۔ چوتھا مرحلہ، مکہ مکرمہ کو روانگی، مدینہ منورہ اترنے والے عازمین مکہ جاتے ہوئے تمتع، قران یا افراد میں سے اپنی اپنی تفصیل کے مطابق مدینہ منورہ شہر سے متصل میقات ابیار علی سے احرام باندھیں گے، جدہ ایئرپورٹ اترنے والے بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے، دخول حرم سے پہلے غسل مستحب ہے، آگے موقع نہ ملے تو جدہ ایئرپورٹ پر ممکنہ طور پر کیا جا سکتا ہے، حرم میں داخل ہوتے ہی دعا پڑھیں، مکہ مکرمہ کی آبادی نظر آتے ہی دعا پڑھیں۔ پانچواں مرحلہ، مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ حج تمتع کرنے والے پہلے عمرہ ادا کرتے ہوئے طواف و سعی کریں گے، پھر حلق کا تقصیر کر کے احرام کھول دیں گے، حج افراد والے نے صرف حج کا احرام باندھا تھا، یہ اگر آفاقی یعنی میقات کے باہر سے احرام باندھ کر گیا تھا تو سب سے پہلے طواف قدوم کرے گا اور حالت احرام میں ہی رہے گا، منا اور عرفات اسی احرام کے ساتھ جائے گا۔ اگر حج افراد کرنے والا مکی یا حلی ہے تو ان پر طواف قدوم نہیں، حج قران کرنے والا عمرے کی ادائیگی کے لیے پہلے طواف عمرہ اور پھر عمرے کی سعی کرے گا لیکن حلق کیا تقصیر نہیں کرے گا بلکہ حالت احرام ہی میں رہے، منا اور عرفات اسی احرام کے ساتھ جائے گا، قران والا عمرہ کرنے کے بعد طواف قدوم کا بھی ایک طواف کرے گا۔ آئندہ سلسلے میں آپ دیکھ سکیں گے اس سے آگے کے مناسی کے حج قدم با قدم۔
حضور
پہنچے
اس سیگمنٹ میں دیکھا آپ نے کہ مختلف مراحل پر مختصر انداز میں ہدایات دی گئی ہیں کس مرحلے پر کیا کرنا ہے. اور یہاں ایک عشق کی بات کام چکے چل رہا تھا, عرض کروں کہ وہ حج افراد کرنے والا جو میقات کے باہر سے جا رہا ہے وہ تو جا کے طواف قدوم کرے گا, لیکن جو آفاقی نہیں ہے یعنی مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے یا حل کا رہنے والا ہے
جی
اس پر طواف قدوم نہیں ہے.
صحیح.
تو کیا ہے کہ وہ تو نزدیک ہی ہوتا ہے, وہیں ہوتا ہے, اس کا تو آنا جانا رہتا ہی ہے. تو خاص جو دور سے آیا ہے اسے ایک مطلب کہ عبادت کا مزید تحفہ دیا گیا.
سبحان اللہ.
کہ وہ آئے اور خانہ کعبہ کا طواف اس کے لیے سنت موقعہ ٹھہرا.
ماشاءاللہ.
تو میں دور والے کے لیے ایک زیادہ تحفہ ہے.
الحمدللہ.
تو حج قران کرنے والا بھی طواف قدم کرے گا
جی,
پہلے عمرے کا طواف کرے گا
جی,
پھر صحیح کرے گا عمرے کی, پھر اسے الگ سے طواف قدم کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے.
لیکن جو حج تمتع کر رہا ہے وہ چونکہ اپنا احرام کھول دے گا
جی,
اور احرام کھولنے کے بعد یعنی عمرہ کرے گا, طواف صحیح حلق یا تقصیر احرام کھول دے گا, تو حج تمتع کرنے والے پر بھی طواف قدوم نہیں ہے.
ٹھیک.
بحر شریف اور فتح و رضیہ کی عبارتیں کچھ اس طرح ہیں
جی
کہ یہ مطلب کہ بارگاہ میں حاضری کا ایک مجرا ہے اور ایک مطلب ایک تحفہ ہے ایک طرح سے.
ٹھیک.
آداب بجائے لا رہے ہیں.
صحیح.
حاضری دینے کے بعد. لیکن اس کی تخصیص جو ہے حج افراد آفاقی والے, جو آفاق سے آیا وہ حج افراد کرنے والا
جی,
اور حج کرن کرنے والے کے ساتھ ہے, تمتع کرنے والے پر طواف قدم نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور نہ ہی اس افراد کرنے والے پر ہے کہ جو جس کا تعلق مکے سے ہو یا حل سے
یا
ہو.
حل سے.
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حل اور مکہ کیا ہے. مکہ شہر تو سمجھ میں آتا ہے
جی,
لیکن مکہ شہر کی آبادی بھی پھیل گئی ہے.
ٹھیک ہے.
تو مکے شہر کی آبادی کے پھیلنے کی وجہ سے معاملہ یہ ہے کہ مکہ شہر کا کچھ حصہ ایسا ہے, آبادی تو ہے لیکن وہ حرم میں نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور پھر جو میقات کے اندر حصہ ہے وہ حرم سے باہر
ہے. اندر ہے اور میقات کے اندر.
میقات کے اندر ہے, حرم سے باہر ہے
جی.
حصہ اسے ہل کہتے ہیں.
ٹھیک.
اور پھر میقاتوں کے باہر جو حصہ ہے اسے آفاق کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
ضروری نہیں کہ پاکستان سے جانے والوں کے لیے ہو, خود عرب شریف کے رہنے والوں کے لیے,
مدینہ شریف سے آنے والوں کے لیے.
جی ہاں, مدینہ شریف آفاق میں واقع
جی
ہے, یعنی حرم سے باہر ہے, ہل سے باہر ہے. یہ الگ بات ہے کہ مدینہ منورہ خود ایک حرم ہے.
بے شک
حرم مدینہ تو ہے
جی,
لیکن یہاں بات ہو رہی ہے حرم مکہ کی.
ٹھیک ہے.
تو اس کے حوالے سے بھی ایک سیگمنٹ ہے, سمجھیے ایک نقشے سے. آئیے وہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں
جی.
حرم مقدس وہ سرزمین ہے جس کے احکام بقیہ خطہ زمین سے مختلف ہیں. مکہ مکرمہ پورے شہر کی اکثر آبادی حرم پر مشتمل ہے, اور مدینہ منورہ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرم قرار دیا. یاد رکھیے, جو لوگ حرم میں رہتے ہیں وہ مکی حرمی یا اہل حرم کہلاتے ہیں. مکہ شہر کی آبادی بہت پھیل چکی ہے. آبادی کا کچھ حصہ وہ ہے جو حرم سے باہر ہے, جیسے نواریا. شرایا کالونی کا کچھ حصہ شرایا مجاہدین, یوں ہی اوالی کا کچھ حصہ. جو لوگ حل میں رہتے ہیں وہ حلی کہلاتے ہیں, جو لوگ حل سے باہر رہتے ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں. میقات پانچ ہیں. نمبر ایک, ابیار علی جس کا پرانا نام ذوالحلیفہ ہے. نمبر دو, جعفہ جو کہ رابغ شہر کے قریب واقع ہے. نمبر تین, ذات عرق. نمبر چار, قرن المنازل جس کا آج کل نام سیل کبیر ہے. نمبر پانچ, یلملم. حج اور عمرے میں حرم حل اور آفاق کا سمجھنا نہایت اہم ہے. آئیے ایک جغرافیائی نقشے سے سمجھتے ہیں کہ حرم کہاں سے کہاں تک مشتمل ہے. مکہ مکرمہ میں اگر کوئی آ کر عمرہ یا حج کرنا چاہتا ہے تو اسے حرم سے باہر مثلاً مسجد عائشہ جو کہ تنعیم پر واقع ہے وہاں جانا پڑے گا, یا حدیبیہ یا ادات لبن یعنی جعرانہ یا پھر خارج حرم کسی بھی جگہ سے احرام باندھے گا. واضح رہے کہ پانچ میقات کے علاوہ ان کو جوڑنے ملانے والی جو لائن ہے یہ لائن محاذات میقات کہلاتی ہے. براہ راست مکہ شریف جانے والے کے لیے جس طرح میقات کو بغیر احرام عبور کرنا جائز نہیں، یوں ہی محاذات میقات کو بھی بغیر احرام عبور کرنا جائز نہیں. واضح رہے آفاق سے مکہ مکرمہ آنے والا بلا احرام میقات میں داخل ہو جائے تو محاذات میقات پر جا کر بھی احرام کی نیت کر سکتا ہے.
ماشاءاللہ عزوجل، سب بڑے پیارے انداز میں ہمارے ناظرین نے یقیناً اسے سمجھا ہوگا، اور ٹھہر ٹھہر کر جس طرح ماشاءاللہ اس کی ترکیب بنی ہے کہ لکھنا بھی اس میں آسان محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اگر لکھنا چاہے پوری تفصیل تو وہ اپنے پاس لکھ بھی سکتا ہے. ماشاءاللہ
جو حرم کا ادب کرے
میں نا کون چلا ہے سر سے کفن لپیٹے
زہ مقدر حضور
زہ مقدر حضور اکثر.
جی جی ماشاء اللہ
زہ مقدر حضور حق سے سلام
دو طرح کے آداب بیان کیے گئے ہیں
جی.
ایک وہ احکام ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے, جس میں حلال بھی ہے, حرام بھی ہے, جائز بھی ہے, ناجائز بھی ہے. دوسرے وہ احکام ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے.
ٹھیک,
مطلب انسان گھر سے نکلے تو اس طرح نکلے گویا کہ یہ آخری سفر ہے.
صحیح,
جب مکہ مکرمہ حاضر ہو اور حرم میں حاضر ہو تو خطہ حرم کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ یہ عام علاقہ نہیں ہے. یہاں نیکیاں بھی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے.
صحیح,
اور گناہ بھی ایک گناہ ایک لاکھ کے برابر ہے.
اللہ,
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے
جی
کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام بیر روحا کے راستے مکہ مکرمہ آتے رہے.
ٹھیک,
پرانا راستہ یہی تھا
جی,
اور بدر کا جو راستہ ہے, یہ جو جوفا کی جو میکات آتی ہے اسی راستے میں آتی ہے, رابغ شہر سے ہوتی ہوئی.
ٹھیک,
رابغ شہر کے قریب ہے, یہیں سے یہ میکات آتی ہے. تو فرمایا کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام جب حرم شریف آیا کرتے تھے تو چپلے نہیں پہنا کرتے تھے.
صحیح,
خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہونے سے پہلے غسل فرماتے تھے, بلکہ بعض اوقات حرم میں داخل ہو جاتے لیکن مکہ شریف کی آبادی سے پہلے, جیسا کہ آپ نے ایک مرتبہ قیام فرمایا
جی,
غسل کیا, پھر جو ہے وہ مکہ شہر میں داخل ہوئے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے داخلے کے وقت اپنی احرام کی چادریں بھی تبدیل فرمائی.
ٹھیک,
یہ کیا تھا, اس پاک بقا اور اس پاک سرزمین کی حرمت کے پیش نظر تھا.
ٹھیک,
کہ اس کی تعظیم کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ جب وہاں جائے تو بھی ذہن بنا لے کہ وہ ایک نئے خطے میں آیا ہے, ایک ایسی جگہ آیا ہے جہاں عظمت ہی عظمت ہے,
مقدس جگہ ہے,
جہاں کا تقدس ہی تقدس ہے. اور پھر جب خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہوگا, اللہ اکبر, کیا صدائیں ہوں گی, لبیک اللہم لبیک, مطلب اے اللہ میں حاضر ہوں,
بے شک,
لبیک لا شریک لک لبیک, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, میں حاضر ہوں, ان الحمد والنعمت لک والملک, ہم تیرے لیے ہیں مولا, نعمتیں مطلب کہ نعمتوں کا جو شکر ہے وہ تیرے لیے ہے, اور جو بھی سرزمین ہے وہ تیرے لیے ہے, لا شریک لک, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہ ساری کیفیات, ہم مطلب کہ یہ لبیک کہنا, یہ حاضری, یہ اگلے مرحلے ہیں.
ٹھیک,
پہلا مرحلہ ہے حالت احرام میں آنا.
ٹھیک ہے,
تو اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ
جی جی,
جو احتیاط کے تعلق سے ہے.
ٹھیک ہے,
کہ کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے اور کن کن چیزوں کی احتیاط نہیں کرنی.
آج کی جو احتیاط ہیں مفتی صاحب, وہ خاص احرام سے متعلق,
خاص احرام,
خاص احرام سے متعلق. مدنی چینل کے ناظرین اور وہ جو اس وقت مدنی چینل پر ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں, تربیت حاصل کر رہے ہیں, ڈائری اور قلم ہاتھ میں لے لیں, وہ خاص احتیاطیں مفتی صاحب نے ماشاءاللہ تیار کروائی ہیں کہ جو جن کی ہمیں ضرورت ہے, احتیاطیں ہیں وہ ماشاءاللہ.
جی مفتی صاحب, آئیے ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کے لوگوں کی طرف چلتے ہیں.
جی,
سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹیکس ہے وہ یہ ہے کہ احرام کہتے کس کو ہیں.
ٹھیک,
تو آئیے دیکھتے ہیں احرام کہتے کس کو ہیں.
جی دکھائیے.
احرام تین چیزوں کا نام ہے.
ٹھیک,
نمبر ایک نیت کرنا, نمبر دو تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک یا اس کا قائم مقام پڑھنا.
ٹھیک,
نمبر تین احرام شروع ہوتے ہی اس کی پابندیوں کو پورا کرنا.
ٹھیک ہے,
اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ احرام کی نیت ہو گئی, اگر کسی نے مطلقاً احرام باندھ لیا, کوئی نیت نہیں کی حج کی عمرے کی, تب بھی وہ حالت احرام میں آئے گا.
ٹھیک,
لیکن اگلی شرط پائے جائے جب احرام باندھتے وقت کیا چیز ضروری ہے, سب سے پہلے نیت کرنا.
ٹھیک, ٹھیک ہے.
اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ کہنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
اگر تلبیہ نہیں کہا اور تلبیہ کی نیت سے حمد و مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل کوئی کلمہ کہہ لیا
جی
اس سے بھی تلبیہ ادا ہو جائے گی. جب تک تلبیہ نہیں کہتا احرام شروع نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
تو اب نیت کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ نیت کرنی ہے حج تمتع کرنے والے نے عمرے کی, اور جب وہ ساتویں آٹھویں تاریخ کو چلنے لگے گا تو وہ حج کی نیت کرے گا, حج کی نیت کا ایک اور احرام باندھے گا. حج افراد والے نے حج کی نیت کرنی ہے صرف, حج کران والے نے حج اور عمرے دونوں کی نیت کرنی ہے.
ٹھیک.
عربی میں یہ الفاظ رفیق الحرمین اور دیگر کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کا ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے.
جی.
تو بہتر یہ ہے کہ ان کا ترجمہ آپ کو ضرور پتا ہو کہ آپ کر کیا رہے ہیں.
ٹھیک.
عربی میں نیت پڑھ لی ترجمہ نہیں پتا تو تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی, لیکن مطلق احرام کی نیت سے بھی احرام شروع ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب نیت کے تعلق سے ایک سوال مزید یہ کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص گیا اور اس نے حج کی نیت کی, یا اس نے سات یا آٹھ کو جو حج کی نیت کی,
جی
سات یا آٹھ ذوالحجہ کو, بس اس نے مطلق نیت کر لی,
مطلق حج کی نیت کر لی,
مطلق حج کی نیت کر لی, اس نے یہ نیت نہیں کی کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں یا نفل کر رہا ہوں. تو علماء نے اس تعلق سے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی جانے والا مطلق حج کی نیت کرتا ہے اگرچہ کہ اس پر حج فرض نہ ہو, شریف فقیر ہو یا غنی ہو, لیکن ایسا غنی ہو کہ حج جس پر فرض نہ ہو,
ٹھیک ہے,
لیکن وہ حج کے لیے آ گیا, کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے حج پر آنے کا, تو اگر وہ مطلق نیت کرتا ہے تب بھی اس کا فرض حج ہی ادا ہوگا.
یہ فرض حج ادا ہو جائے گا, اس کا
ادا ہو جائے گا. اور اگر وہ فرض کی نیت کرتا ہے کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں تو اس وقت بدرجہ اولا اس کا فرض حج ادا ہوگا کیونکہ اس نے نیت کی ہے. ہاں اگر وہ بڑے اہتمام کے ساتھ یہ نیت کرتا ہے کہ میں جناب نفل حج ادا کر رہا ہوں,
اچھا
اب اس کا فرض حج ادا نہیں ہوگا
اگرچہ اس پر فرض ہو, پھر بھی فرض ادا نہیں ہوگا,
پھر ادا نہیں ہوگا.
ٹھیک.
تو اس کو یا تو مطلق نیت کرنی ہے یا یہ تعین کرنی ہے کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے.
جو پہلے سے حج کر چکا ہے تو اس کے مطلق نیت پر اس کا جو حج ہے وہ نفلی حج ہوگا.
ٹھیک. یعنی جس نے پہلے فرض ادا کر لیا ہے اب وہ مطلقاً حج کی نیت کرتا ہے تو اس کا نفل ادا ہوگا.
نفل ادا ہوگا.
ٹھیک.
اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حج بدل کرے کسی کی طرف سے لیکن اس نے وصیت نہیں کی تھی, یا یہ ہے کہ وہ بعض صورت تو میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ شخص خود زندہ ہوتا ہے.
ٹھیک. آپ پچھلے سلسلے میں اس کی تفصیل بتائی تھی کہ حج بدل فرض اور نفل,
وہ ہم نے
جی جی
آفیر جو
جی جی
حاضرین کے ساتھ ہم بیٹھے تھے
جی جی جی
اس میں بیان ہوا تھا. تو اس لیے میں عرض کر دوں تفصیل کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے اس پر حج فرض ہو گیا, کسی بنا پر وہ نہیں جا سکا, بعد میں بوڑھا ہو گیا, لاغر ہو گیا, چلنے کی ہمت نہیں ہے, اب وہ اپنے پیسوں سے کسی کو بھیجتا ہے.
ٹھیک.
یہ حج بدل فرض کی نیت ہے. تو اب جانے والا اس شخص کی طرف سے تلبیہ کہے گا اور یہ نیت کرے گا کہ میں فلاں کی طرف سے حج ادا کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں بھیج سکا, وہ وصیت کر کر جائے گا کہ میرے پیسوں سے جو ہے وہ میرا حج ادا کروا دیا جائے.
ٹھیک.
تو یہ جو صورت ہے یہ بھی فرض حج بدل کی صورت ہے.
ٹھیک ہے.
اس میں بھی جو جانے والا ہے جس نے وہ بھیجا ہے جس کے خرچے پر گیا ہے وہ اس کی نیت کرے گا.
ایک سوال مفتی صاحب اسی جی ریلیٹڈ ہے کہ جس شخص نے حج کیا ہی نہیں زندگی میں کبھی بھی, اب اسے حج بدل کے لیے بھیجا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب اس کا اپنا فرض حج ادا نہیں ہوگا.
نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
اگر اس کا اپنا فرض حج ادا ہو جائے تو پھر اسے بھیجنے کی
حج بدل نہیں ہوگا.
اسے بھیجنے کی ضرورت کیوں ہو؟
ٹھیک.
اس حوالے سے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسے شخص کو بھیجنا چاہیے کہ جو پہلے سے حج کر چکا ہو یا حج اچھی طرح بہتر طریقے سے ادا کرنا جانتا ہو.
ٹھیک.
تو جس نے پہلے سے حج کیا ہوگا وہ بہتر طریقے سے حج کر سکے گا.
صحیح.
اب تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ وصیت بھی نہیں کی اور وہ شخص خود بھی بھیجنے والا نہیں تھا, اب ورثہ کو خیال آیا کہ چلو ہم اپنے والدین کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجیں, یا وہ خود جاتے ہیں مثال کے طور پر, تو وہ پہلے حج ادا کر چکے ہیں اگر اور وہ خود جا رہے ہیں تو وہ ظاہر بات ان کا جو حج ہے وہ نفلی حج ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور یہ اپنی نیت کریں گے.
صحیح.
حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ اپنی نیت کریں گے, اپنی نیت سے جائیں گے, پورا حج مکمل کریں گے اور آخر میں ایصال ثواب کر دیں گے اپنے مرحومین کے لیے، یا اگر کسی اور نے بھیجا تھا تو جو متعلقہ شخص ہے اس کے لیے ایصال ثواب کر دیں گے. تو یہ نیت کے تعلق سے دو چار مسائل میں نے بیان کیے. تو دو حصوں پر بات ہوئی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیت احرام کس چیز کا نام ہے، احرام کے اندر پہلا لازمی جز ہے نیت،
نیت ہے،
اور دوسرا لازمی جز ہے تلبیہ یا اس کا قائم مقام پڑھنا.
ٹھیک.
اب جیسے ہی احرام کی نیت ہو جائے گی تو احرام کی پابندیاں یک دم لازم ہو جائیں گی.
ٹھیک.
لوگ سمجھتے ہیں چادر پہننے کا نام احرام ہے. یہ احرام کی چادریں ضرور کہلاتی ہیں، یہ احرام کے لیے لازمی جز نہیں ہے. اگر کسی نے احرام کی نیت کرنے کے باوجود بھی سلا ہوا لباس پہن لیا تو وہ احرام سے باہر نہیں ہوگا. ہاں، احرام کی اس نے خلاف ورزی کی ہے،
ٹھیک ہے،
اس نے حرام کام کیا ہے، اور پھر اس حرام کام کرنے پر مختلف صورتیں بنیں گی کہ اگر اتنی دیر تک پہنے ہیں تو یہ حکم، اتنی دیر تک پہنے ہیں تو یہ حکم. لیکن لباس، سلا ہوا لباس پہننا احرام کی پابندیوں کے خلاف ایک کام ہے. اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جہاز میں بیٹھ کر نیت کرے گا تو وہ احرام کی چادریں پہن کر جہاز میں سوار ہو.
ٹھیک.
کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ کپڑا
نہیں ہوتا کہ وہ چادر باندھ سکے،
ٹائم نہیں ملے گا، اور ویسے بھی پہلے جانے والوں کو بڑی دقت ہوتی ہے چادر باندھنے میں. پھر وہ نیت کر لے، تو جیسے ہی وہ نیت کرے گا تو اس نے سلا ہوا لباس تو پہنا ہوا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی مطلب کہ مشوراتن یہ بات کہی ہے، جو حج یا عمرے پر جا رہے ہوں انہیں چاہیے کہ احرام سے پہلے سر وغیرہ جو ہے اس کے بال ہلکے کروا دیں.
ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر مشین پھروا دیں تاکہ جو بال ٹوٹنے کے مسائل ہیں اس سے یہ دوچار نہ ہو.
ٹھیک.
تو یہ بھی ایک مشورہ ہے. تو بہرحال تیسری چیز ہے احرام کے اندر احرام کی پابندیوں کو پورا کرنا.
ٹھیک.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احرام کی پابندیاں کتنی طرح کی ہیں.
ٹھیک.
آئیے ہم ایک کارڈ دیکھتے ہیں کہ احرام کی پابندیاں تین طرح کی ہیں.
دکھائیے جی کارڈ دکھائیے.
وہ پابندیاں جن کا تعلق فحش بات اور لڑائی جھگڑے سے ہے. تو فحش بات اور لڑائی جھگڑا دیگر مقامات پر بھی منع ہے، یہاں بدرجہ اولا حرام کام ہوگا.
ٹھیک.
اچھا، یہ وہ پابندیاں ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنا حرام ہے.
ٹھیک ہے.
نمبر دو، وہ پابندیاں جن کا تعلق شکار اور اس کے متعلقات سے ہے. نمبر تین، وہ پابندیاں جن کا تعلق بدن انسانی سے ہے. اب ہم اگلے کارڈ کی طرف چلتے ہیں. پہلے کی تو میں نے وضاحت کر دی، اس کی کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے. اب دوسری چیز تھی شکار کے حوالے سے پابندیوں کی تفصیل. حالت احرام میں آ گئے تو اب شکار کے تعلق سے پابندیاں شروع ہو گئی ہیں.
ٹھیک ہے.
جنگل کا شکار، جنگل کا شکار
جی
مطلب نہیں کرے گا، اس کی طرف اشارہ نہیں کرے گا، کسی کو بتائے گا نہیں. نمبر چار، بندوق یا بارود یا اس کے ذبح کرنے کو چھری نہیں دے گا. نمبر پانچ، اس کے انڈے نہیں توڑے گا. نمبر چھ، پر نہیں اکھاڑے گا. نمبر سات، اس کا پاؤں یا بازو نہیں توڑے گا. نمبر آٹھ، اس کا دودھ نہیں دھوئے گا. نمبر نو، اس کا گوشت نہیں کھائے گا. نمبر دس، اس کے انڈے نہ پکائے گا، نہ بھونے گا، نہ بیچے گا، نہ خریدے گا، نہ کھائے گا.
ٹھیک.
تو یہ 13 قسم کی باتیں ہیں جو باہر شریعت سے شکار کے تعلق سے میں نے الگ کی.
ٹھیک.
اب پابندی کی تیسری قسم، احتیاط پر بات چل رہی ہے.
جی بالکل.
کہ جناب حالت احرام کی احتیاطیں کیا ہیں؟ یہ وہ احتیاطیں بیان ہو رہی ہیں کہ جن کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے. کچھ اور احتیاطیں بھی ہیں جن کا ارتکاب کرنا مکروہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے میں بیان کریں گے.
ٹھیک ہے.
اب تیسری جو قسم تھی وہ تھی بدن انسانی سے متعلق پابندیاں. آئیے دیکھتے ہیں خلاصتاً کہ بدن انسانی سے متعلق جو پابندیاں ہیں وہ کیا ہیں. اب مجموعی طور پر پانچ قسم کی پابندیاں ہیں، ہر ایک کی پھر تفصیل ہے، وہ میں یکے بعد دیگر عرض کروں گا.
جی.
پہلی وہ پابندی ہے جن کا تعلق زینت، یعنی وہ پابندیاں جن کا تعلق زینت کی چیزوں سے ہو. نمبر دو، وہ پابندیاں جن کا تعلق لباس سے ہو. نمبر تین، وہ پابندیاں جن کا تعلق بال اور ناخن سے ہو. نمبر چار، وہ پابندیاں جن کا تعلق ازدواجی تعلق اور ان کے متعلقات سے ہو. نمبر پانچ، وہ پابندیاں جن کا تعلق جوں مارنے اور پھینکنے سے ہو. تو یہ پانچ قسم کی وہ پابندیاں ہیں احرام کی کہ جس کا تعلق بدن انسانی سے ہے.
ٹھیک.
تو بکھرے ہوئے مسائل کو ہم نے پانچ کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے. اب ایک ایک کارڈ کی تفصیل
جو ہے وہ ہم سنیں گے،
ایک کارڈ کی طرف چلتے ہیں.
جی جی
پانچ نمبر.
ٹھیک
صحیح ہے. بدن انسان سے متعلق پابندیاں، وہ پابندیاں جن کا تعلق لباس سے ہو، پانچ نمبر کارڈ ہے. یعنی اپنے منہ، منہ سے متعلق وہ نہیں ہے جو اپنا کھانے میں وضو کرتے ہیں، بلکہ پورا چہرہ ہے.
ٹھیک ہے.
چہرہ، اپنا چہرہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے یہ کام ہے، وہ نہیں چھپائے گا.
ٹھیک ہے.
عورت بھی اپنا چہرہ احرام کی حالت میں نہیں چھپائے گی.
صحیح.
نمبر دو یہ مرد کے لیے ہے، سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا. عورت تو سر چھپائے گی اپنا،
جی،
لیکن مرد جو ہے کسی کپڑے سے سر نہیں چھپائے گا.
ٹھیک ہے.
نمبر تین، بستہ یا کپڑے کی گٹھڑی سر پر رکھنا، بکچی یا
اٹیچی کیس وغیرہ اس طرح کا کوئی،
یہ گٹھڑی سر پر رکھنا یہ بھی مرد کے لیے ہے.
ٹھیک.
نمبر چار، امامہ باندھنا. نمبر پانچ، مرد کا برقع یا دستانے پہننا.
صحیح.
چونکہ وہ ایک لباس میں آ جائے گا برقع، اور دستانے جو ہے یہ عورت پہن سکتی ہے، یہ مرد کے لیے منع کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے.
نمبر سات، مرد کا موزے یا جرابیں وغیرہ، ایسی جرابیں جو وسطے قدم کو چھپائے.
ٹھیک ہے.
ایسے موزے جو وسطے قدم کو چھپائے. اور نمبر آٹھ، سلا ہوا کپڑا پہننا. تو اب جو وسطے قدم کو چھپانا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ پاؤں کا جو حصہ ہے،
جی،
یہاں ٹکنا ہوگا پاؤں کا، اور یہ پاؤں کی جو ہے وہ انگلیاں ہیں.
انگلیاں ہیں.
اس کے بعد جو حصہ ہے، ابھرا ہوا حصہ جو پاؤں کے پنجے پر، تو وہ جو ہے وسطے قدم کہلاتا ہے.
یعنی یوں سمجھیں کہ اگر دو پٹی کی چپل پہنیں گے، جو بیچ کا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، وہ وسطے قدم کہلاتا ہے.
وہ وسطے قدم کہلاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو وسطے قدم مرد کا نہیں چھپنا چاہیے.
ٹھیک ہے.
تو مرد کے لیے ایسی چپل پہننا ضروری ہے کہ جس سے اس کا وسطے قدم جو ہے وہ ظاہر رہے.
ٹھیک ہے.
اسلامی بہنیں جو ہیں وہ موزے بھی پہن سکتی ہیں، جرابے بھی پہن سکتی ہیں. مرد نہ موزے پہن سکتا ہے حالت احرام میں، نہ جرابے پہن سکتا ہے، اور چپل بھی ایسی نہیں پہن سکتا جو اس کے وسطے قدم کو چھپا لیں.
ٹھیک.
پاؤں کا جو پنجے کا جو ابھار ہے، اس کو وسطے قدم کہتے ہیں.
ٹھیک.
تو یہ وہ پابندیاں ہیں جن کا تعلق لباس سے تھا. اسلامی بھائیوں کے جو احکام ہیں وہ لباس کے تعلق سے زیادہ ہیں، اسلامی بہنوں کے جو احکام ہیں وہ قدرے مختلف ہیں.
ٹھیک.
اب یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کا جو بیان ہوا کہ وہ چہرہ نہیں چھپائیں گی،
جی،
البتہ ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ مثال کے طور پر کسی کتاب وغیرہ کی آڑ لے کے یوں مرد سامنے آئے تو کتاب وغیرہ کی آڑ وغیرہ تو اس کی آڑ کر لیں،
گتا ہو، پلاسٹک کا پنکھا ہو، اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں وہ سامنے رکھ لیں.
اسی طریقے سے پی کیپ آتی ہے.
ٹھیک ہے.
پی کیپ آتی ہے، جس طرح وہ پی کیپ ہوتی ہے،
یعنی آگے کی طرف تھوڑا نکلا ہوتا ہے اور تھوڑا چہرے سے دور کپڑا ہوتا ہے،
آگے پھر ایک جالی ڈلی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
اس کے آگے ایک جالی ڈلی ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑا چہرے پر مس نہیں ہو رہا ہوتا.
صحیح.
چہرے سے دور ہٹ کر ایک خیمے کی طرح شکل آ جاتی ہے، تو مطلب کہ نقاب کی صورت نہیں بنتی.
ٹھیک ہے.
جو ممانعت ہے وہ اس صورت میں کہ نقاب کسی صورت بنے،
نقاب کسی یا چہرے پر کپڑا لگے،
دونوں چیزیں.
ٹھیک ہے.
نقاب کسی صورت بنے، یا دوسری صورت ہے کہ ٹھیک ہے اس نے یہ پردہ تو ڈال لیا ہے لیکن وہ بار بار لگ رہا ہے، تو وہ لگنا بھی نہیں چاہیے.
ٹھیک.
تو اس لیے کوئی ایسی تدبیر ہو کہ یا تو اس کو یوں پکڑے رکھے، ہے بڑا مشکل
کام
مستقل پکڑے رکھنا، اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی اور ایسا اہتمام ہو کہ وہ دور رہے، وہ کپڑا جو ہے دور رہے.
اور پھر ایسی عورتوں کو جن کے چہرے کھلے رکھنے کی شریعت نے جہاں ان کو اجازت دی ہے احرام کی حالت میں، وہ اپنا خیال خود بھی رکھے نا مفتی صاحب، کہ مردوں کے اندر اختلاط میں نہ گھسیں یا ایسی جگہ پر نہ بیٹھے جہاں بدنگاہی کی کوئی صورت ہو سکتی ہو.
ہوتا یہ ہے کہ حج سے پہلے تو بڑی ہی پابندیاں لوگ نبھا رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک.
لیکن حج کے بعد پھر بے تکلفی بڑھ جاتی ہے، دوستی بڑھ جاتی ہے، ایک ہی ہوٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ایک بالکل ایک گھریلو ماحول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، مرد مردوں سے اچھے تعلقات رکھیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں سے اچھے تعلقات رکھیں، اچھی بات ہے، دکھ سکھ میں ان کے کام آئیں، یہ سب اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہیں. لیکن مرد اور عورت بات چیت کرنا شروع کر دیں، یا معاذ اللہ بے تکلف ہو جائیں، یا یہ ہے کہ عورتیں کو جھجھک ہی نہ کریں، او بھائی صاحب ذرا آپ زمزم لے آئیے گا، بھائی صاحب یہ کر لیجئے گا، بھائی صاحب وہ کر لیجئے گا، کوئی تعلق ہی نہیں آپ کا اس سے، اور آپ جو ہے وہ بلا بے تکلف ہوئے جا رہی ہیں، تو ایسے جو معاملات ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے.
صحیح.
اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر جا رہی تھیں احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ، تو جب کوئی مرد پاس سے گزرتا تو آپ کسی چیز سے اپنے چہرے کو کسی چیز کو حائل بنا کر اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہیں, تو کوئی چیز سامنے کر لیتی, اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تھا. تو یہ نہیں ہے کہ چہرہ کھولنے کی اجازت ہی کیا چہرہ کھولنے کا حکم ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل بے احتیاطی کی جائے.
ٹھیک,
احتیاط کے راستے کھلے ہیں. اور اب مردوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اور عورتوں پر ذمہ داری ہے وہ بھی اپنے آپ کی حفاظت کریں, اور اختلاط سے بچیں, رشت سے بچیں, ایسی بھیڑ میں نہ گھسیں کہ مردوں کا جو ہے وہ مردوں کو ہی آزمائش ہو جائے.
ٹھیک,
اگلے کارڈ کی طرف چلتے ہیں. اور سب سے احرام کے جو پیش آنے والا مسئلہ ہے وہ اگلا موضوع ہے.
چلیں جی,
اور تفصیل بھی اس کی زیادہ ہے,
دکھائیے.
چھ نمبر کارڈ ہے ہمارا, بدن انسانی سے متعلق پابندیاں, وہ پابندیاں جن کا تعلق زینت کی چیزوں سے ہوتا ہے. یہ پابندیاں ایک احرام میں آنے والے پر لازمی ہیں. کیا خوشبو خبالوں یا بدن یا کپڑوں میں لگانا؟
ٹھیک,
نہ بالوں میں لگا سکتا ہے, نہ بدن پر, نہ کپڑوں پر. اسی طریقے سے خالص خوشبو, یعنی جیسے مشک, امبر, زعفران, جاوتری, لونگ, الائچی, دار چینی وغیرہ, یہ بھی نہیں کھا سکتا.
ٹھیک.
نمبر پانچ, ملاگیری یا قسم کثیر غرض کسی بھی قسم کے خوشبو سے رنگے ہوئے کپڑے پہننا. آج کل یہ نہیں ہے, پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ عطر لگانے کے بجائے لوگ کپڑوں کو ایسے رنگ میں رنگا کرتے تھے جن میں خوشبو دائمی رہتی
خوشبو ہوتی تھی.
جی, تو مہندی نہیں لگائی جا سکتی, خضاب نہیں لگایا جا سکتا.
صحیح,
وسماق, مہندی, خضاب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. آٹھواں نمبر یہ ہے کہ زیتون کا تیل نہیں لگا سکتے, تل کا تیل نہیں لگا سکتے, اگرچہ بے خوشبو ہو, بالوں یا بدن میں ہو, دونوں جگہ پر نہیں لگا سکتے.
ٹھیک.
نمبر دس, ایسی خوشبو کا آنچل میں باندھنا جس میں فی الحال مہک ہو, جیسے مشک, امبر, زعفران. تو خوشبو کے بڑے مسائل ہوتے ہیں جناب, اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے.
صحیح,
ہر دوسری چیز میں خوشبو ہوتی ہے, اور جہاز سے ہی خوشبو کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. جہاز میں کھانا دیا جاتا ہے,
کھانے کے بعد ایک پرفیوم ٹیشو پیپر بھی دیا جاتا ہے.
اللہ اکبر, وہ ٹیشو پیپر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے آئل سے ہاتھ صاف کیے جائیں, مطلب اتنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, لکوڈ,
لکوڈ لکوڈ ہوتا ہے اس کے,
لکوڈ میں تر بتر ہوتا ہے, وہ الکوہل لکوڈ ہوتا ہے.
جی,
تر بتر ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ دھوئے جا سکتے ہیں, مطلب
یعنی ایک طرح سے وہ دیتے ہی اس لیے جو ہے نا وہ اس سے صاف ہو جائیں.
جی,
اور وہ مطلب ایک لکوڈ کی طرح ہی ہے, سمجھیں اس کو.
تو وہ تو یہ ہے کہ خالص خوشبو ہی کے حکم میں بیان کیا گیا ہے, رفیق العالمین میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. تو یوں خوشبو کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بھی دور رہنا ہے, اور خوشبو کے موٹے موٹے مسائل جو ہم نے یہاں بیان کر دیے ہیں.
صحیح.
اچھا, یہ جو چیزیں ہیں جیسے زعفران, جاوتری وغیرہ یا لونگ, الائچی وغیرہ, اگر کھانے میں پک جائیں,
اگر یہ سب پکی ہوئی ہوں تو پھر اس میں
پکی ہوئی ہوں تو ایسا کھانا جو احرام کی حالت میں ہے وہ کھا سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
یہ اس وقت بات ہے کہ جب یہ کچی چیزیں ہوں. تو ادرک تو عام طور پر پک جاتی ہے, اور عرب شریف میں جو ہے وہ نیاری کا رواج کم ہے کہ نیاری کے ساتھ جناب وہ ادرک بھی دی جا رہی ہو. تو خیر ابھی اس کو ہم نے ہولڈ کیا ہے.
ٹھیک,
کو آگے بیان کرتے ہیں. ساتواں نمبر کارڈ, بدن انسانی سے متعلق پابندیاں, وہ پابندیاں جن کا تعلق بال اور ناخن سے ہو. تو اب اس کی پابندیاں کیا ہیں کہ حالت احرام میں اپنا یا دوسرے کا ناخن نہ کتر سکتا ہے, نہ کسی اور سے کتروا سکتا ہے. اپنا بھی نہیں کاٹے گا, دوسرے کا بھی نہیں کاٹے گا, اور اپنا ناخن کسی اور سے بھی نہیں کٹوائے گا.
ٹھیک ہے.
نمبر دو, سر سے پاؤں تک کوئی بال جدا نہیں کرے گا. خود جدا کرتا ہے تو یہ کرنا حرام کام ہوگا. اگر خود گر جاتے ہیں تو گناہ گار تو نہیں ہوگا,
جیسے وضو کر رہے ہیں
گناہ گار تو نہیں ہوگا. لیکن بال اگر آدمی کے اپنے فیل سے گرے ہیں تو اس پر مختلف مسائل آئیں گے.
ٹھیک ہے.
آگے نمبر تین,
جی,
گوند وغیرہ سے بال جمع لینا یہ حرام ہے.
اچھا, بال کو اکٹھا کر کے جمایا بھی نہیں جا سکتا
حالت احرام میں.
ٹھیک ہے.
نمبر چار, کسی کا سر مونڈنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو. اب دیکھیے کیسی حالت پسند ہے وہاں پر,
بے شک
مطلب آج کل تو بڑا رواج ہے نا، پہلے تو شاید اتنا رواج نہ ہو، آج کل تو مختلف قسم کے ایسے لوشنز آتے ہیں جس سے بال جمائے جاتے ہیں، لیکن وہاں کیسی حالت پسند ہے؟ بال بکھرے ہوئے ہوں،
بڑا گندا حاجی ہونا چاہیے،
سلا ہوا لباس نہ ہو، سادی سی چپلیں ہوں، مطلب عاجزی اور انکساری کی انتہا میں آ کر بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارے لبیک اللہم لبیک، تو یہ جو کیفیت ہے یہ وہاں مطلوب ہے.
ماشاء اللہ.
کارڈ پورا کر لیتے ہیں، پھر کرتے ہیں. آٹھواں نمبر کارڈ، نو کارڈ ہے
جی.
بدن انسانی سے متعلق پابندیاں، وہ پابندیاں جن کا تعلق ازدواجی تعلق اور اس کے متعلقات سے ہیں.
ٹھیک.
تو حالت احرام میں جو کام حرام ہے ان میں یہ بھی شامل ہے، عورت سے صحبت کرنا، بوسا لینا، مس کرنا یعنی بلا حائل، یہ گلے لگنا، شرمگاہ کی طرف نظر کرنا، اور جو خاص طور پر پہلے کو چھوڑ کے جو تین چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ اس وقت حرام ہے جب شہوت کے طور پر ہوں. نمبر چھ، عورت کے سامنے اس کا نام لینا، یہ بھی درست نہیں ہے.
ٹھیک.
آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم
نوا کارڈ،
اپنے اگلے کارڈ کی طرف. اگلا کارڈ ہے بدن انسانی سے متعلق پابندیاں، وہ پابندیاں جن کا تعلق جو مارنے اور پھینکنے سے ہو.
صحیح.
تو اس میں جو مارنا، پھینکنا، کسی کو مارنے کا اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کو دھونا، یعنی کپڑے میں آگے تو کپڑا دھو رہے ہیں جناب، یا کپڑا دھوپ میں ڈالنا جو مر جائیں، بالوں میں پارا وغیرہ اس کو مارنے کی غرض سے لگانا، غرض جوں کے ہلاک کرنے پر کسی بھی طرح باعث بننا. تو یہاں تو میل کچیل بھی پسند ہے حالت احرام میں.
جی.
یہ تو جوں تھا، جن کو مارنا یا جن کو مارنے کی تدبیر اختیار کرنا حرام ہے.
ٹھیک.
البتہ میل چھڑانا مکروہ ہے.
صحیح.
مطلب اگر نہانے کی حاجت بھی پڑ جائے حالت احرام میں، بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ احرام میں نہا سکتے ہیں یا نہیں نہا سکتے، تو بعض جگہ نہانا تو سنت ہے حالت احرام میں.
جی.
بعض مواقع پر نہانا سنت ہے، جیسے دخول حرم سے پہلے، حرم میں داخل ہونے سے پہلے اگر موقع ملتا ہے تو نہانا.
جی.
سنت ہے. اسی طریقے سے نو ذوالحجہ کو حج کے دن میدان عرفات میں زوال سے پہلے غسل کریں گے، ایک تیاری کریں گے وقوف عرفہ کی، تو اس دن جو غسل ہے وہ سنت موقعہ ہے.
ٹھیک.
حالانکہ آپ اس دن حالت احرام میں ہیں، تو وہ نہانا کیا ہوگا، وہ پانی بہا لیا جائے،
اپنے اوپر سے پانی بہا لینے،
پانی بہا لیا جائے.
ٹھیک ہے.
میل جو ہے وہ نہیں چھڑائیں گے.
ٹھیک ہے.
میل نہیں چھڑائیں گے، صابن نہیں لگائیں گے، شیمپو نہیں لگائیں گے، اور اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تب تو ظاہر بات ہے نہانا فرض ہوگا.
بالکل.
تو جو چادریں وہ آپ تبدیل کر دیں، چادریں حسب موقع تبدیل کی جا سکتی ہیں،
لیکن جو اضافی چادریں رکھی ہیں اس میں خوشبو نہ لگی ہوئی ہو نا، جو اضافی چادریں رکھی جائیں اپنے ساتھ اس میں خوشبو لگی نہ ہو، جو پہنی ہوئی ہیں اس میں تو پہننے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا لی.
جی.
لیکن جو اضافی اپنے ساتھ چادریں رکھتے ہیں مفتی صاحب، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوشبو والے بیگ میں ڈال دیتے ہیں، اس پہ خوشبو لگ جاتی ہے، تو اس کا بھی ضروری ہے.
ہاں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کی چادر جو ہے وہ پہنی، نیت نہیں کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشبو لگائی.
جی.
احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو احرام کی چادریں ہیں ان میں خوشبو لگانا جائز ہے.
ٹھیک.
لیکن جب نیت کر لی تو اب حج کے جو
خوشبو کے احکام،
احرام کے احکام وہ شروع ہو جائیں گے.
جی.
اب خوشبو سے بچنا ہے.
ٹھیک. اسے اب کچھ کالز کا بتایا جا رہا ہے کہ چوتھے سیگمنٹ کی تیاری ہے.
کارڈ ختم ہو چکے ہیں.
جی چلیں جی، ہمارا چوتھا سیگمنٹ کیا ہے وہ بھی چلائیے اور پھر کالز بھی چلائیے.
کال بھی چلا لیں اور یہاں حاضرین سے سوال لینے کے لیے بھی تشریف لے آئیں تو یہاں بھی سوال لے لیتے ہیں. جی کال چلائیے گا.
جی.
ابو عمار محمد فیصل اتاری، باب المدینہ کلسٹن کراچی سے. ماشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ احکام حج جس میں الحمدللہ بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے اور آپ سب کے علم و عمل نے مدنی چینل کو بھی برکت عطا فرمائے. یہ بتائیے گا عبدالحاج بھائی، ماشاءاللہ آپ نے جو سیٹ بنایا احکام حج کا بہت پیارا سیٹ ہے ماشاءاللہ، اور جن جنہوں نے کوشش کی اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے، اس کا ہدیہ بھی بتا دیجیے پورا سیٹ کتنے کا بنا ہے، اگر کوئی اپنے والدین وغیرہ کے ایصال ثواب کے لیے سیٹ کو اسپانسر کرنا چاہے. جزاکم اللہ خیر.
جی ابو عمار فیصل بھائی، یہ میں نے تو نہیں بنایا، ہماری مجلس نے بہت کوششیں کی ہیں الحمدللہ، سلسلے کا یہ سیٹ بڑی کوششوں سے بنا ہے، تو بھائی ایم سی آر سے مجھے بتا بھی دیا جائے کہ اس کی لاگت کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اپنے والدین کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کال کر لے کہ بھائی میری طرف سے اس سیٹ کے سارے اخراجات لے لیے جائیں، ہاں پی سی آر والے بتا دیں مجھے. چلیں ٹھیک ہے، اگلی کال لیجیے، بتائیے مجھے دیکھ کر.
فیض الرحمان اتاری، ہند، کولکاتہ سے. احکام حج میں مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ حج کس طرح فرض ہوتا ہے، اور حج پہ جانے سے پہلے حاجی کو کیا کیا چیز کے علم حاصل کرنا ضروری ہے، ارشاد فرمائیے.
چلے جی اگلی کال بھی لے لیجیے.
محمد شہزاد اتاری، ضیاء کوٹ. ماشاء اللہ احکام حج، سبحان اللہ، بہت 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 پیارا ماشاء اللہ سلسلہ. اللہ تبارک و تعالی عز و جل حج کی سعادت ہر مومن مسلمان مرد و عورت کو عطا فرمائے. مفتی صاحب کی یہ بارگاہ میں یہ عرض کرنی تھی کہ مثلا لفظ حج کا مطلب بتا دیجئے، اور کیا اس کی فرضیت جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد اور صاحب استطاعت بھی لازم ہے، یا وہ والد صاحب کے ساتھ شیئر کر کے، یعنی والد یا والدہ اس کو عطا کریں، یا دادی یا دادا یا نانی یا کہیں سے کوئی بہن بھائی اس کو کہے کہ میری طرف سے حج کرو، یا یہ تمہیں حج کے لیے ہیں، تو بالغ ہونا اس میں شرط ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے. اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ.
کاش ماشاءاللہ شہزاد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، حج کا سفر بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل. مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں، اگلی کال لیجئے.
میں باول مدینہ کراچی سے محمد انیس قادری کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے مجھے دو سوال کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ تکبیر طواف سے کیا مراد ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ طواف زیارت کیا احرام میں ہوگا یا سادے کپڑوں میں کیا جا سکتا ہے، اس کا جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ.
انشاءاللہ عزوجل، آمین. مفتی صاحب سے عرض کرتے ہیں، مفتی صاحب پہلا جو ہمارے ابو عمار فیصل صاحب نے فرمایا کہ سیٹ بہت اچھا ہے، اس کی لاگت کیا ہے، کوئی سال ثواب کرنا چاہے تو مجھے بتایا جا رہا ہے پی سی آر سے 41,595 روپے یہ بتا رہے ہیں، تو آپ کوئی راؤنڈ فگر دینا چاہیں تو
41,000 روپے.
یعنی یہ اتنی محنت دیکھیں مفتی صاحب، ہمارے مدنی چینل کے جو ماشاءاللہ، چونکہ یہاں جو کام ہوتا ہے وہ علماء کی رہنمائی سے ہوتا ہے، تو کسی چیز کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ ضائع نہ ہو، اور جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے اچھے انداز پر جو ہے مینیج کیا جائے، تو الحمدللہ اس لاگت میں اتنا خوبصورت سیٹ جو ہے نا انہوں نے بنایا ہے. تو کوئی اگر اس میں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اگر یہ کرنا چاہیں اپنی طرف سے سیٹ کو، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ریپیٹ میں چلتا رہے گا، ہو سکتا ہے اپلیکیشن میں اس کا کچھ امپلیمنٹ ہو، تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جی مفتی صاحب، دوسرے ہمارے عبد الرحمان بھائی تھے. حج کس پر فرض ہے؟
حج کس پر فرض ہے ایک جدا گانا سلسلہ ہے، بہت تفصیلی سوال ہے، اور ہم عام طور پر جس موسم میں فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں
جی.
اس سال نہیں کیا، دو تین سال سے سلسلہ کر رہے تھے. حج کس پر فرض ہے؟
اس سال ریپیٹ میں چلایا تھا،
ریپیٹ میں چلایا
جی
تھا
جی.
تو
جی
اس کے اندر جو ہے وہ نیٹ پر ممکن ہے موجود ہو، حج کس پر فرض ہے، اس کا نام ہی ہے
جی جی.
وہ گوگل کر لیں، پورا ڈیڑھ گھنٹے کا سلسلہ آ جائے گا، تو اس میں ساری شرائط موجود ہیں. دوسرا ان کا ایک اور سوال تھا
جی
کہ حج جس پر فرض ہے جو جا رہا ہے اس کو کیا مسائل سیکھنے چاہیے. جو پیش آمدہ مسائل ہیں وہ سیکھنے چاہیے، حج کے فرائض، حج کے واجبات، طواف کے واجبات، سعی کے واجبات، سعی میں کیا مکروہ ہے، طواف میں کیا مکروہ ہے، اور احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ کیا ہیں. اردو میں سب سے آسان کتاب تو اس حوالے سے رفیق الحرمین شریف ہے، پھر بہار شریف کا چھٹا حصہ ہے، پھر فتاوی رضیہ شریف میں جو ہے انوار البشارہ رسالہ موجود ہے. تو ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اور مکتبۃ المدینہ کی طرف سے مختلف سی ڈی، مختلف کارڈ اس حوالے سے نکالے جاتے ہیں،
اور پھر یہ سلسلہ احکام حج پچھلے سال کا بھی نیٹ پہ موجود ہے، اس سال بھی انشاءاللہ یہ موجود ہوگا، تو اس کو بھی وقتاً فوقتاً دیکھنے کا ذہن بنائیے اپنا.
اگلا سوال تھا حج کا معنی کیا ہے. حج کا لفظی معنی ہے قصد کرنا،
قصد کرنا،
ارادہ کرنا.
ٹھیک.
اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ارادے کے کی نیت سے جائے.
ٹھیک.
اور بھی کچھ سوال
کا سوال تھا، یہ بالغ ہونا شرط ہے یہ پوچھ رہے تھے.
نابالغ بھی اگر جا رہا ہے نفلی حج تو اس کا بھی ہوگا.
ٹھیک ہے.
یعنی حج کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، فرض حج کے لیے بالغ ہونا شرط ہے.
ٹھیک ہے.
تو اگر نابالغ بھی حج کرتا ہے تو ثواب تو ملے گا, اس کے والدین اسے لے جاتے ہیں تو انہیں بھی ثواب ملے گا.
صحیح.
لیکن نابالغی میں جو حج کیا ہے اس سے فرض حج ساقط نہیں ہوگا.
ٹھیک.
تو بالغ ہونے کے بعد صاحب استطاعت جو ہے اس پر, عاقل بالغ صاحب استطاعت پر حج فرض ہوگا.
ٹھیک ہے.
ہمارے انیس خضری بھائی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تکبیر طواف سے کیا مراد ہے؟
تکبیر طواف سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ طواف جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو طواف کرنے کی نیت ہوتی ہے.
ٹھیک
ٹھیک.
مفتی صاحب کو تھوڑا کلوز کیجئے انشاءاللہ, خانہ کعبہ کا جو ماڈل ہے اس کے قریب ہی جا کر انشاءاللہ بتا دیتے ہیں.
یہ حجر اسود ہے. ٹھیک ہے, کلوز کیجئے گا.
تھوڑا سا کلوز کر لیجئے اسے کیمرہ مین ہمارے, تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے.
یہ حجر اسود ہے.
ٹھیک ہے,
میں اس طرف آتا ہوں, یہاں کھڑے ہوں. احتیاط یہ ہے.
جی
آ رہی ہے تصویر.
حجر اسود سے تھوڑا سا پہلے کھڑے ہو جائیں. اچھا یہ جو ہمارا
تھوڑا سا پہلے کھڑے ہوں, یہاں کھڑے ہو کر نیت کر لیں میں طواف کی نیت کرتا ہوں, دل میں یہ نیت کر لینا کافی ہے. آپ کا رخ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہوگا, پھر آپ تھوڑا اور آگے بڑھیں, تھوڑا اور آگے بڑھیں گے تو حجر اسود بالکل آپ کے سامنے ہوگا. یہاں آپ کو جو ہے یوں ہاتھ استلام کرنا ہے. اب استلام کے مختلف درجے میں عرض کرتا ہوں.
جی
تشکر. استلام کے مختلف درجے ہیں, مطلب سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ
استلام جسے آپ کہہ رہے ہیں یہ اسی کو تکبیر کہہ رہے ہیں.
جی بالکل.
ٹھیک.
سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لیں.
ٹھیک ہے.
اس پر جو ہے وہ ماتھا رکھیں, اور پھر یہ ہے کہ وہ موقع نہیں ملتا تو اپنا ہاتھ رکھیں اس پر وہ چومیں, یہ بھی نہیں ملتا تو چھڑی ہو کوئی وہ رکھیں وہ چومیں, وہ بھی نہیں ملتا تو اپنے ہاتھ اٹھائیں. تو اب استلام کے وقت جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اسے تکبیر طواف بھی کہتے ہیں.
ٹھیک.
اور وہ جو تکبیر ہے اس کے اندر درود پاک بھی پڑھنا ہوتا ہے.
جی بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
جی بالکل, یہ تکبیر پڑھنی ہوتی ہے. اسی تکبیر کو یہ تکبیر طواف کہہ رہے ہیں, ورنہ طواف کی کوئی الگ سے تکبیر نہیں ہوتی. ہاں الگ سے دعائیں ہوتی ہیں.
صحیح.
اور وہ دعائیں اگر یاد ہیں یا کتاب پاس ہے تو دیکھ کر پڑھتا رہے بندہ, اور پھر جب دوبارہ آئے گا حجر اسود پر تو پھر یہ کہ استلام کرے.
استلام کریں گے.
اور یہ یاد رہے کہ حجر اسود پر آتے وقت 8 مرتبہ استلام کرنا ہے.
طواف میں 8 استلام ہیں,
ایک شروع میں اور ایک آخر میں.
ٹھیک.
اور ہر
چکر کے بعد
چکر میں جب حجر اسود کے سامنے آئے گا جب استلام کرنا ہے, لیکن پہلی اور آخری مرتبہ استلام کرنا سنت موقعہ ہے.
ٹھیک ہے. پہلی اور آخری مرتبہ جو استلام کرنا
ہے سنت موقعہ ہے, اور درمیان میں استلام کرنا یہ مستحب ہے.
ٹھیک.
کر لے گا تو اچھی بات ہے.
ٹھیک ہے
جی. ہمارے حاضرین کے سوالات ہیں.
جی یہاں اسلام بھائی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں مفتی صاحب سے.
جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد رضا عطاری صاحب, سوال یہ کرنا تھا کہ سنا ہے کہ منہ میں بدبو ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے, تو ان دنوں میں رفیق الحرمین شریف میں غالباً پڑھا تھا کہ ٹوتھ پیسٹ میں اگر تو آگ کا عمل ہوتا ہے جیسا کہ یہی ظاہر ہے تو ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بدبو دور کرنے کی نیت سے اگر ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کریں گے تو یہ مکروہ ہے. تو اس حوالے سے
میں لکھا ہوا ہے.
جی سنا پڑا.
جی
تو مطلب چونکہ وہاں پر تو
دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں. تشریف رکھیے. ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس میں خوشبو عام طور پر ہوتی ہے, اور بہت سارے ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ مشہور ہوتے ہیں اپنا لونگ کے تعلق سے, لونگ ڈلی ہوئی اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے اگر وہ کچی ہے تو. اب آگ کا عمل کتنا ہے مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے. ایک آواز یہ بھی ہے کہ بھئی جو بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر خوشبو ڈالی جاتی ہے, ورنہ جو خوشبو اڑ جائے تو معاملہ مشتبہ ہے. اگر خوشبو پکی ہوئی تھی تو جائز ہوگی، کچی خوشبو ڈالی گئی تھی تو جائز نہیں ہوگا اس کا استعمال کرنا، اور وہ مسائل پیدا ہو جائیں گے جن سے منع کیا گیا ہے. تو منہ کی جو بو ہے وہ دور کرنے کے لیے مسواک بھی استعمال کی جا سکتی ہے، تو مسواک آپ استعمال کر لیں.
ٹھیک،
اگلا سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم.
محمد ذوالقرنین عطاری. مفتی صاحب، آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ اکیلی عورت حج پر جا سکتی ہے یا نہیں؟
شریعت مطہرہ نے یہ بیان کیا کہ عورت پر حج فرض ہو گیا ہے، جانے کے لیے کوئی محرم نہیں ہے، تو وہ عورت اپنا فرض حج ادا کرنے بھی نہیں جائے گی، محرم کا انتظار کرے گی. یہاں تک کہ ایسا موقع آ جاتا ہے کہ عمر ایسی ہو جاتی ہے، محرم کا انتظام ہونا، اب اس کو کوئی آسرا نہیں رہا تو کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے گی. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ عورت اکیلے کیسے جا سکتی ہے، عورت محرم کے ساتھ ہی جائے گی. جو عورت بغیر محرم کے جائے گی، قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا.
ٹھیک، اگلا سوال.
یہ آپ تمام حضرات حج پر جانے والے ہیں؟
یہاں جو بیٹھے ہیں وہ
اس سال حج پر جا رہا ہے.
ماشاءاللہ،
کیا بات. ہمارے لیے دعا کیجیے گا اور سلام عرض کیجیے گا. جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
میرا نام محمد عمران عطاری. مفتی صاحب سے عرض یہ کہ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ نیت سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، اگر کسی نے نیت سے پہلے خوشبو لگائی اور وہ خوشبو اتنی تیز ہے کہ اب وہ فلائٹ میں جاتا ہے اور اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص جو کہ نیت کیا ہوا ہے، اب وہ خوشبو اسے بھی محسوس ہوتی ہے اور اس کے لباس میں، اس کے احرام میں بس جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیکھیے، جس شخص نے خوشبو لگائی ہے اسے بھی تو خوشبو آ ہی رہی ہے نا. جس نے خوشبو لگائی ہے اور نیت کر لی، عام طور پر احرام کی چادریں بر وقت پہنی جاتی ہیں، نیت کرنی ہوتی ہے اس وقت پہنی جاتی ہیں. زیادہ سے زیادہ اتنا ہوتا ہے گرم سے پہن لی اور ایئرپورٹ یا جہاز میں سوار ہو کر نیت کر لی، تو خوشبو تو اس شخص کو بھی آ رہی ہوتی ہے. تو اس شخص کو جو خوشبو آنا ہے وہ یہ جائز موقع ہے، شریعت نے اس موقع کو جائز رکھا ہے. رہی بات یہ کہ اس کے پڑوسی کو آ رہی ہے، اس کے پڑوسی کو آ رہی ہے. اب پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ حج کران کا احرام مان کر گئے، آپ کو تو احرام باندھے 7-8 دن ہو چکے ہیں، لیکن اب ایک ایسا شخص آیا جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے احرام باندھا ہے، اس کو خوشبو آ رہی ہے. تو اب اگر آپ اس کے نزدیک اس لیے جاتے ہیں کہ خوشبو سونگوں گا، تو یہ کام جائز نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس سے ویسے بات چیت کر رہے ہیں یا کوئی عالم ہے تو مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور ضمناً خوشبو آ رہی ہے، تو شریعت کا قاعدہ ہے کم من احکام تثبتوا بضمنی اشیاء اخرى. بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی اور چیز کے ضمن میں جائز ہو جاتے ہیں. یہاں اصلاً مقصود نہ بنایا جائے، انما الامور بمقاصدها، کہ معاملات کا دار و مدار مقاصد پر ہے.
ٹھیک،
قصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں خوشبو سونگوں، تو یہ درست نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ چلا جاتا ہے کسی کی دکان پر، اس کو پرچون کی دکان پر جانا ہے، وہاں خوشبو بھی آ رہی ہے، تو اب یہ اپنا قصد نہ کرے خوشبو کا. یا اس کے پاس بیگ بھی ہے، ٹھیک ہے، بیگ میں خوشبو ہے، زپ کھولتا ہے خوشبو آتی ہے، تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. تو اب اپنا قصد نہ کرے خوشبو کا، اس سے بچنے کی دماغی طور پر کوشش کر سکتا ہے تو وہ کرے.
ٹھیک،
جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عزوجل، اسی سال الحمدللہ حج کی سعادت ملنے جا رہی ہے مجھے بھی نا، انشاءاللہ. اگر سوال یہ ہے کہ جس طرح حج بدل کا آپ نے فرمایا، اس طرح ہم عمرہ کسی کے بدل میں کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو عمرے کا، تو ہم کافی مواقع وہاں پہ ہوتے ہیں، تو اس کے بدل میں کا عمرہ کر سکتے ہیں ان کے سال صاحب کی نیت سے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وقوع طواف قدوم کسے کہتے ہیں، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا،
آمین. دیکھیے، ایصال ثواب جو ہے تمام قسم کی مالی اور بدنی عبادات کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. تو عمرہ بھی ایک بدنی عبادت ہے، نفل نماز بھی بدنی عبادت ہے، ذکر اور اذکار بھی بدنی عبادت ہیں. تو تو تمام قسم کی جو بدنی عبادتیں ہیں یا مالی عبادتیں ہیں، مالی عبادتوں میں جیسے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا،
جی
تو مالی یا بدنی عبادتوں کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب میں اصال ثواب جائز ہے، لہذا اصال ثواب کے طور پر عمرہ بھی کر سکتے ہیں.
طواف قدوم کے بارے میں پوچھا ہے.
طواف قدوم، جی طواف قدوم دیکھیں، ایک طواف ہوتا ہے، جب بھی طواف کر لفظ بولا جائے گا اس سے مراد ہوتے ہیں سات چکر، سات پھیرے، سات پھیرے مل کر ایک طواف بنتا ہے. تو طواف قدوم ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ پاکستان سے یا جہاں سے بھی جا رہے ہیں
وہ عمرے کی نیت کریں گے،
میقات کے باہر سے
جی
آپ عمرے کی نیت کریں گے، عمرے کا احرام باندھیں گے اور وہاں جا کر طواف کریں گے، عمرے کا عمرے کی سعی کریں گے، حلق یا تقصیر کریں گے، احرام کھول دیں گے، پھر سات یا آٹھ ذوالحجہ کو آپ حج کا دوبارہ احرام باندھیں گے. تو یہ جو صورت ہے، حج الگ عمرہ الگ، اس کو حج تمتع کہتے ہیں. حج تمتع کرنے والا طواف قدوم نہیں کرتا. اگر کسی نے قران کا حج احرام باندھا، قران کا احرام بھی یہ ہوگا کہ اس نے مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے عمرے کا احرام طواف کیا، پھر عمرے کی سعی کی، اور حلق اور تقصیر نہیں کرے گا، احرام کی حالت میں باقی رہے گا. اب اس شخص پر یہ ضروری ہوگا، مطلب سنت موقعہ ہے اس کے لیے، کہ یہ دوبارہ ایک طواف اور کرے. اس طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں، جو حالت احرام میں کیا جاتا ہے، قران کرنے والا کرتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ حج افراد کا احرام باندھا، میقات کے باہر والوں نے، وہ گیا، اس پر تو عمرہ ہے ہی نہیں، وہ ایک ہی طواف کرے گا، اسی طواف کو طواف قدوم کہیں گے. تو یوں آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قران والوں پر اور آفاق سے جانے والے ان حاجیوں پر جو افراد کا حج کر رہے ہیں، حالت احرام میں ایک طواف سنت موقعہ ہے اور اس طواف کا نام ہے طواف قدوم، یعنی جاتے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا کی تعظیم کے تعلق سے ایک طواف کرنا،
ٹھیک ہے،
طواف قدوم کہلاتا ہے.
ٹھیک ہے.
سوالات اگر ہیں تو
آئی ہیں، دو کالز مجھے بتا رہے ہیں، لے لیں.
جی لے لیجیے.
محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ احکام عرض ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی چینل پر لائیو براہ راست آ رہا ہے. اس سلسلے سے اس سال حج پر جانے والے حاجیوں کی تربیت ہوگی ماشاءاللہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے، اس بار دادی کو حج پر جانے کا شرف حاصل ہے، تو کیا ہوائی جہاز کے اندر سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کیا نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، اس کی رہنمائی فرما دیجیے.
اگلی کال لیجیے.
زیرک قطاری یوکے کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں. الحمدللہ عزوجل احکام حج کا سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے، بڑے ہی اچھے انداز سے جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے سلائیڈز کے ذریعے اور مختلف سیگمنٹس کے ذریعے. اللہ عزوجل مجلس کے تمام اسلامی بھائیوں کی کوششوں کو قبول فرمائے. مفتی صاحب سے سوال یہ عرض ہے کہ عموماً لوگوں کو حج کی قسموں کا پتہ نہیں ہوتا کہ حج افراد، تمتع اور قران ان میں کیا فرق ہے، اور جب وہ احرام کی نیت کرتے ہیں تو مطلقاً حج کی نیت کر لیتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ حرم پاک میں پہنچ کر دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی میں وہ عمرہ کریں گے، حلق کریں گے اور پھر اپنا جو ہے وہ احرام اتار دیں گے اور پھر ساتویں یا آٹھویں ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھیں گے اور یہ بیچ کا عرصہ جو ہے یہ احرام کی پابندیوں کے بغیر گزاریں گے. تو اس پر رہنمائی فرمائیں کہ ایسا کرنا کیسا، کیا وہ گنہگار ہوں گے؟ جزاک اللہ خیر.
آمین. شاہ رخ بھائی ہند سے ہیں، جہاز میں نماز کے حوالے سے اپنی دادی جان کا پوچھا انہوں نے.
دیکھیں نماز فرض ہے، اور جہاز ہو یا گاڑی ہو، نماز حسب حیثیت حسب استطاعت پڑھی جائے گی، اور جہاز میں بندہ وضو کر کے بیٹھ جائے. پاکستان انڈیا سے جانے والوں کی فلائٹ 3 سے 4 گھنٹے کی ہوتی ہے،
جی
تو نماز جو ہے وہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھے گا کیسے، کھڑے ہونے کی تو صورت نہیں ہوتی. تو کھڑے ہونے کی جگہ اگر نہیں ہے، سنا ہے بعض جہازوں میں کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے.
جی ایک ایئر لائن ہے جس
ایک ایئر لائن
ہے، باقی میں نہیں ہے،
باقیوں میں نہیں ہوتی. تو اگر نہیں ہے، کوئی ایسا اسپیس نہیں ہے، تو کھڑے ہو کر پڑھنا بھی وہاں ممکن نہیں ہوتا، ایسے جگہ نہیں ہوتی، اور ویسے بھی جب آپ سیٹ پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں نماز
جی،
تو سجدہ تو آپ کر نہیں پائیں گے، تو جس پر سجدہ فرض نہیں ہے اس پر قیام بھی فرض نہیں ہے، سجدہ آپ کر نہیں پائیں گے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں بھلے، تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے
جی،
تو بیٹھ کر پڑھیں گے، رکوع سجود اشاروں سے کریں گے، اور قبلہ جو ہے اس کی طرف رخ کرنے کی کوشش کریں، آپ اگر آپ کی تحریر بنتی ہے کہ قبلہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے یا اس طرف ہے، بعض ایئر لائنس کے اندر قبلے کی ڈائریکشن دکھائی جا رہی ہوتی ہے، بعض کے اندر نہیں دکھائی جا رہی ہوتی، تو یوں قبلے کی ڈائریکشن بھی بعض اوقات پتہ چل جاتی ہے، سورج کو دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو بہرحال جہاز میں جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں گے، اشارے سے پڑھ سکتے ہیں تو اشاروں سے پڑھیں گے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں گے، نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے۔ اگلا جو سوال تھا بڑا ہی ٹیکنیکل قسم کا سوال،
ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے زیرک صاحب ماشاءاللہ،
انہوں نے ہماری مجلس کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی
جی جی،
اور واقعی مجلس جو ہے وہ حوصلہ افزائی کے لائق ہے، آخری وقت تک آج کے سلسلے میں بھی کام جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، ہم آ کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد ہی کام پورا ہوا ہے، تو خیر ان کا جو سوال ہے اس میں یہ بات تو واضح ہے کہ کون سا حج کر رہا ہوں اس کا تعین کرنا ضروری ہے
ٹھیک،
تو اگر آپ نے کرنا عمرہ ہے اور حج کی نیت کر لی تو اب بہت سارے، میں یہ کہتا ہوں کہ درجن بھر شرعی مسائل میں مبتلا ہو جائیں گے
ٹھیک،
درجن بھر چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، یہ کرنا تھا یہ نہیں کیا، یہ دم یہ فلاں یہ قضا یہ چیزیں یہ چیزیں، تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر اقسام کی طرف نظر ہو جائے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کرنا کیا، حج کا احرام باندھنا ہے عمرے کا باندھنا ہے
صحیح،
تو اتنی مشکلات ہی نہ ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبد الخالق عطاری محمود آباد، سر یہ میرے آنکھ میں پانی تھوڑا سا نکلتا ہے، میں حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیجیے۔
پانی جو نکلتا ہے وہ بیماری کا پانی ہے؟
تھوڑا سا ہے پانی زیادہ، ایسے ہی
مطلب کیا الرجی وغیرہ ہے؟
جی
اچھا، تشریف رکھیے۔ اگر تو بیماری کا پانی ہے ٹھیک ہے نا، اب ہے بڑا سینسیٹیو مسئلہ نا، اصل تو ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ بیماری کا پانی ہے یا یہ عام پانی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جس طرح تھوک ہے نا، تو تھوک کسی کا زیادہ بن رہا ہوتا ہے، تو جو گدود منہ میں ہے وہ تیز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے آشوب چشم ہے، تو آشوب چشم جو ہے وہ پیچھے سے پیپ وغیرہ سے بن کر وہ پانی آ رہا ہوتا ہے، وہ پانی تو ہے ناپاک، تو ابھی ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ جو پانی ہے یہ بیماری کا پانی ہے یا ویسے ہی آنکھ کے اندر کوئی ایسا عمل ہے کہ وہ پانی زیادہ بننا شروع ہو گیا، تو دونوں اعتبار سے پانی ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے
جی،
اور اس کا مقصد یہ تھا کہ امیر اہل سنت کو کچھ پانی کی شکایت ہو گئی تھی آنکھوں میں، خاص طور پر جب پنکھا لگا کر نماز پڑھتے تھے سامنے سے، اے سی تو آپ عام طور پر یوز نہیں فرماتے، تو پانی آنے کی شکایت ہوتی تھی، اب معاملہ یہ بنا کہ بھئی یہ پانی بیماری کا ہے یا پیپ کے ذریعے باہر آ رہا ہے، اس کے پیچھے پیپ ہے یا یہ عام پانی ہے، اگر عام پانی ہے تو پاک ہے، اگر اس کے پیچھے پیپ کا عمل ہے تو یہ ناپاک ہے
ٹھیک،
تو باقاعدہ ایک بہت ہی تجربے کار ڈاکٹر صاحب کو بلوایا ہوا تھا، بہت اہل محبت تھے اور باقاعدہ کافی بڑی عمر کے تھے، تو ان سے مجلس افتاء نے پوری جو ہے نا وہ سوال جواب کیے اور کراس کوشچن کیے، اور اس نتیجے پر پھر معاملہ پہنچا تھا کہ یہ جو پانی ہے یہ پیپ والا پانی نہیں ہے،
بیماری کا نہیں ہے،
بیماری کا نہیں ہے
ٹھیک،
تو یوں اصل تو آپ کا ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ کس قسم کا پانی ہے، اب ہر ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کو سروکار ہی نہیں ہے مذہبی حکم سے، تو وہ کیا بتائے گا، وہ تو آپ کو ویسے ہی ٹھکرا دے گا، تو ایسا ڈاکٹر ہو جو مذہبی ذہن کا ہو، نیک پرہیزگار آدمی ہو، حلال و حرام کی باتیں سمجھتا ہو، وہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکے گا۔
صحیح ماشاء اللہ
جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور میرا سوال ہے کہ عمرے کی صحیح وغیرہ کر کے حالت احرام میں کسی دوسرے کا حلق کر سکتا ہے؟
آخری کام جو ہے وہ حلق کرنا. جب تحلل کا موقع آ گیا
جی,
یعنی جب وہ موقع آ گیا کہ آپ کو حلال ہونا ہے,
احرام سے باہر ہونا ہے,
حلال ہونا ہے.
جی جی,
حلال سے مراد وہ نہیں جو مرغی کو آپ حلال کرتے ہیں. حالت احرام کو حالت احرام اس لیے کہتے ہیں کہ بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں.
جی,
جیسے خوشبو لگانا حلال کام ہے نا, حالت احرام میں حرام ہو گیا.
ٹھیک,
اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو حلال ہیں لیکن حالت احرام میں وہ حرام ہو گئے. جب وہ موقع آ گیا کہ اب آپ حلال ہو سکتے ہیں, یعنی اگر عمرہ کر رہے ہیں تو آپ نے طواف کر لیا, صحیح کر لیا, اب وہ موقع آ گیا.
ٹھیک,
بال نہیں توڑ سکتے تھے, اب آپ بال خود بھی صاف کر سکتے ہیں اور حج ہم سے بھی کروا سکتے ہیں. اسی طریقے سے حج کے دن حج آپ نے کیا, رمی کی, رمی کرنے کے بعد قربانی کی, قربانی کے بعد اب وہ موقع آ گیا کہ اب آپ حلال ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو پھر آپ اپنا سر مڑائیں گے, خود مڑ لیں یا دوسرے سے مڑوا لیں.
ٹھیک,
تو جب وہ موقع آ جائے کہ آپ حلال ہو گئے تو اب آپ کسی اور ایسے شخص کا جو حلال ہونے پر آ گیا ہے اس کا جو حلق ہے وہ کر سکتے ہیں.
اگلی کال, کچھ کالز بھی ہیں مفتی صاحب, وہ بھی لے لیتے ہیں.
کال لے لیتے ہیں پھر سلسلے کا اختتام کرتے ہیں.
جی, چلائیے کال.
خرم شہزاد اتاری سعودی عرب جدہ شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو جدہ سے اسلامی بھائی حج کے لیے جائیں گے ان کے لیے کیا عرض ہے, حرام گھر سے باندھ کر جائیں گے یا مسجد عائشہ سے باندھیں گے؟
ٹھیک ہے جی, جواب لیتے ہیں. اگلی کال لیجیے.
مجھے یہ پوچھنا تھا کیا احرام کی حالت میں عمرہ یا حج کرنے والا کمبل سردی کی صورت میں اوڑھ سکتا ہے, اور جب کمبل اوڑھے تو کیا وہ اپنے پاؤں کو ڈھانپ سکتا ہے؟ اس بارے میں ارشاد فرمائیے. اللہ عز و جل آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے.
آمین آمین. اگلی کال لیجیے.
سر میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ عمرہ کر کے اگر وہ سر جو ہے مطلب کہ بال کو اپنا مشین پھروا دے یا اس طرح نہ پھروائے, بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ہی پھروانا پڑتا ہے, تو کیا اگر مشین سے بھی اگر بال کم کر دیے جائیں تو کیا اس میں عمرہ ہو جاتا ہے؟
انشاءاللہ. اگلی کال لیجیے.
میرا نام محمد فاروق ہے جی, اور میری پرواز 29 اگست کو لاہور سے جدہ ہے, تو حج کے دنوں میں جو نماز ادا کی جائے گی وہ میں قصر ادا کروں گا یا کہ دوسرے نماز ادا کروں گا؟
انشاءاللہ. جی مفتی صاحب, پہلے ہمارے عرب شریف سے ہی ہیں, احرام کہاں سے باندھیں گے وہ حج کا؟
پہلے تو ہمارے ناظرین کا امتحان نہ لے لیں.
چلیں جی, مفتی صاحب آپ کا امتحان لے رہے ہیں, اب آپ ہوشیار ہو جائیں.
چلیں, آپ میں سے کون بتائے گا کہ جدہ آفاق میں ہے, ہل میں ہے یا حرم میں ہے؟
نقشے کے ذریعے سمجھایا گیا تھا نا,
جدہ آفاق میں ہے, ہل میں ہے یا حرم میں ہے. جی, اکثر کی آواز آئی ہے حرم میں, کچھ کی آواز آ رہی ہے ہل میں. جدہ جو ہے وہ حرم میں نہیں ہے, حرم سے باہر ہے اور آفاق کے اندر ہے, تو جدہ ہل میں ہے. اب ہل والے جب حج کا احرام باندھیں گے تو وہ ہل سے احرام باندھیں گے, حرم سے نہیں باندھیں گے, حرم سے نہیں باندھیں گے. اور آپ لوگ کہاں سے باندھیں گے جناب؟ جی, حج کا احرام باندھیں گے, عمرے کا باندھیں گے نا, حج کا کہاں سے باندھیں گے؟ نہیں,
حج کا احرام کہاں سے؟ اگر آپ مفتی صاحب کے سوال کی طرف توجہ رکھیں, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ آپ حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے.
اگر آپ حج تمتو کر رہے ہیں تو وہاں جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے, پھر آپ مکہ مکرمہ میں رہائش ہے آپ کی, تو آپ مکی ہو گئے, مکی ہو گئے تو آپ نے مکہ مکرمہ سے احرام باندھنا ہے حج کا, 7 یا 8 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ میں کسی بھی جگہ سے باندھ لیں, اپنے ہوٹل سے باندھ لیں یا مسجد الحرام شریف سے باندھ لیں. نیت کرنی ہے نا, چادریں تو کہیں سے پہن کر آ گئے. مینا بھی
حرم کے
حرم میں ہے.
جی
ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ مکہ شہر میں باندھنا یہ زیادہ بہتر ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ جو سوال کیا گیا جدہ سے سوال تھا, چونکہ یہ رہتے ہیں ہل کے اندر تو ان پر حج کا احرام ہل ہی سے باندھنا ضروری ہے. اب جہاں بھی ہل ہے ہل سے باندھنا ضروری ہے, اس سے آگے کوئی دات نہیں ہے کہ ہل میں کس حصے سے باندھیں.
ٹھیک ہے.
اگلا سوال کیا تھا؟
کمبل اوڑھ سکتے ہیں, اس میں پاؤں بھی ڈھک سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
کمبل چونکہ لباس نہیں ہے, فرق ہے لباس میں اور کمبل میں, کمبل لباس نہیں ہے.
صحیح,
وہ لباس کے طور پر نہیں اوڑا جاتا. ہاں چہرہ اسے صرف چہرہ کو چھپا کر بیٹھ گیا, ٹھیک ہے, تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب اس نے جو ہے نا وہ چہرہ چھپایا ہے. چہرہ
کپڑا جو ہے نا, چہرہ کپڑا نہیں رکھنا.
چہرے میں دو چیزیں ہیں نا.
جی جی.
جیسے مرد ہے, مرد کا کوئی بھی لباس ایسا نہیں ہے جو چہرہ چھپاتا ہو.
ٹھیک.
مرد کا تو کوئی لباس کا حصہ نہیں ہے نا.
جی.
عورتوں کا ہوتا ہے نکاح وغیرہ, تو یہ ہے کہ پاؤں تو چھپا سکتے ہیں, چہرہ نہیں چھپائیں گے.
چہرہ اور سر نہیں چھپائیں گے. ٹھیک. آگے نمبر 15 ہمارے اس سوال کے سیریل سے ہے کہ عمرہ میں جو حلق کراتے ہیں, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشین گھما لوں تو میرا حلق کی قائم مقام ہو جائے گا, تقصیر مطلب جسے کہتے ہیں, تو اس کی تھوڑی ڈیفینیشن ہو جائے.
اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مدنی منا مجھے نظر آ جائے.
صحیح.
اس کے بال تھوڑے سے بڑے ہوں, وہ پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے ایک مدنی منا, بٹائیں گے؟
آگے آ جائیے بھائی,
یہاں جاؤ.
آپ
کس کے بچے ہیں یہ؟ یہاں جاؤ,
اس سے آپ کے پاس جائیے.
کس کے بچے ہیں؟
والد صاحب
آپ کے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ. ٹوپی اتاریے گا ذرا,
ذرا کلوز کیجیے گا ان کو, مدنی منع کو. مفتی صاحب جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ غور سے سنیں.
ویسے تو ان کے بال چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب تقصیر کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں. تقصیر کسے کہتے ہیں؟ ان کے بالوں کے چار حصے اگر کر دیے جائیں, اب کچھ بال چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. تھوڑا سا مو کیجیے گا اس کیمرے پہ, پیچھے پیچھے کی طرف تھوڑا سا گھومیے گا بیٹا,
گھوم جائیے
پیچھے, اس طرح مو کرو. یہ کچھ بال چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر بڑے بال ہوں تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ چار حصے ہونے کے بعد بس پڑ جائے, کافی ہے. چار حصے ہونے کے بعد ہر بال ایک پورا کٹ جائے, ہر بال
ایک پورا کٹ جائے,
ایک پورا کٹ جائے, چوتھائی سر کے بال اس طرح کٹیں کہ چوتھائی سر کے بال ایک پورا کٹ جائیں, یہ تقصیر ہے.
ٹھیک ہے.
کیا ہے؟
تقصیر.
تقصیر ہے. تو اگر مثال کے طور پر کسی کے بال بڑے بڑے تھے اور اس نے مشین پھروا لی, تو یہ عمل پایا گیا نہیں پایا گیا؟ چوتھائی سر ایک پورا کٹ گیا نا.
جی.
لیکن اگر اس نے عمرہ کر لیا اور اگلے دن مشین پھروائی, اگلے دن تو بال تھے چھوٹے چھوٹے, تو تقصیر تو ہوگی ہی نہیں. تو اب لازمی طور پر اگلی مرتبہ اس کو حلق کروانا پڑے گا.
ٹھیک.
اچھا, بعض لوگ وہاں کیا کرتے ہیں کہ دو تین بال کٹوا لیتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے شافی مذہب میں یا کسی اور مذہب میں ہوگا, لیکن حنفی مذہب میں تین بال سے تقصیر نہیں ہوتی. حنفی مذہب میں تین بال کاٹنے سے تقصیر نہیں ہوتی. چوتھائی سر کے بال کاٹنے ہیں, کتنے کاٹنے ہیں؟
ایک پورے کے,
ایک پورے تک. اب جو اسلامی بہنیں ہیں وہ تو حلق نہیں کرتی, تو تقصیر ہی کرتی ہیں.
ٹھیک.
اب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بالوں کے چار حصے کریں مثال کے طور پر, تو چار حصے انہوں نے کر لیے, تو لازمی طور پر ان کے کچھ بال چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں, تو اس میں سے کچھ بال ایسے ہوں گے جو ایک پورا نہیں کٹیں گے.
ٹھیک.
تو اس لیے ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے بال کے تین حصے کر لیں یا دو حصے کر لیں, اور زیادہ احتیاط ہے.
ٹھیک.
اب اگر وہ یہ سوال,
وہ لٹھیں جو ہیں اپنی جو ان کی نکلتی ہیں وہ اس کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں, یا
تین میں کر لیں, دو میں کر لیں,
دو میں کر لیں,
اور ایک پورا بال کاٹ لیں پھر اس ایک حصے کی.
صحیح.
تاکہ چوتھائی بال ایک پورا کٹنا پایا جائے.
ٹھیک.
جو کہ حلق کے لیے ایک بنیادی جز ہے.
ٹھیک.
اس سے یہ ہے کہ گناہگار بھی نہیں ہوں گی اور پوری طریقے سے جو ہے وہ باہر بھی آ جائیں گے.
میں نے لٹ کہہ دیا, وہ چٹیا ان کی چٹیا.
جی.
ٹھیک. فاروق بھائی جدہ سے تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں نماز کون سی قصر کروں گا یا پوری پڑھوں گا؟
لاہور سے جدہ فلائٹ ہے, وہ کون سی نماز پڑھیں گے؟
لاہور سے میں شاید ہو سکتا ہے سننے میں.
جی. تو دیکھیے, جو سفر کا دورانیہ ہے, کوئی شخص 15 دن قیام کرنے جا رہا ہو یا اس سے کم, وہاں جا کر کیا نماز پڑھے گا یہ ایک الگ سوال ہے.
ٹھیک.
لیکن جو سفر کا دورانیہ ہے, جدہ اور
پاکستان سے جدہ کی جو فلائٹ ہے،
جتنی فلائٹیں جدہ جائیں گی وہ تو سارے مسافر
سینکڑوں کلو میٹر دور ہے
جی،
تو وہ عرصہ جو ہے وہ تو سفر کا عرصہ ہے
جی.
اب کوئی یہاں سے حیدرآباد جا رہا ہے مثال کے طور پر، کراچی سے حیدرآباد جا رہا ہے، تو اگرچہ کہ وہ وہاں پر 15 دن سے زائد عرصے کے لیے جا رہا ہو، لیکن جو سفر کا دوران ہے، مطلب باب المدینہ کی جب وہ مضافات سے نکلے گا جی، اور حیدرآباد کے مضافات تک درمیان میں جو نماز پڑھے گا وہ قصر پڑھے گا،
پڑھے گا.
تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ سفر کے دوران قصر پڑھنی ہے
جی.
ہاں اب اگلا مرحلہ، مکہ شہر پہنچ گیا وہ،
ان کا مین ڈیسٹینیشن تو مکہ ہے نا،
مکہ مکرمہ
سفر میں ہے
جی. اب اگر مکہ مکرمہ جا کے آپ کو 8 دن ٹھہرنا ہے اور پھر مدینہ منورہ چلے جانا ہے، تو مکہ مکرمہ میں تو آپ کا قیام پورا نہ ہوا 15 دن، اقامت تو ثابت نہ ہوئی. مدینہ منورہ گئے وہاں بھی آپ 8 دن کے لیے گئے، وہاں بھی اقامت ثابت نہیں ہوئی. پھر دوبارہ آپ مکہ مکرمہ آئے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ مینا جانے سے پہلے آپ کتنا دن ٹھہرتے ہیں. تو یوں آپ کے شیڈیول کو دیکھتے ہوئے حتمی طور پر آپ کو خود اپنا ایک نمازوں کا شیڈیول بنانا پڑے گا کہ میرا اس مقام پر قیام اتنے دن ہو رہا ہے، اس مقام پر قیام اتنے دن ہو رہا ہے، میں یہاں قصر پڑھوں گا اور یہاں میں پوری نماز پڑھوں گا.
ٹھیک ہے،
نیت کی ہے کہ کسی سلسلے میں تفصیل ہم
پورا
بیان کر دیں، پورا چارٹ بیان کر دیں.
ٹھیک ہے،
تو آخری سلسلے میں انشاءاللہ شاء آپ دیکھ سکیں گے.
ماشاءاللہ، بڑے پیاری انداز سے مجھے آج آپ نے ویڈیو کے ذریعے، کچھ تھوڑے چارٹ کے ذریعے، نقشوں کے ذریعے ہمیں حج کے احکام سکھائے. انشاءاللہ مدنی چاہیے
ہیں، دیکھیں بڑے مشکل حج کے احکام
جی.
ٹھیک ہے، میں بھی بعض اوقات بھول جاتا ہوں
جی. اور تیاری اس قدر ہوتی ہے، اس
کی آئے گا. اور اصل چیز کیا ہے کہ نئی نئی چیزیں، نئی نئی اصطلاحات ہیں، نئے نئے لفظ ہیں. ایک جانے والے کو یہ بڑی پیچیدگی ہوتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر نا تیار بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا ابھی تو میں صرف سن رہا ہوں، کچھ کروں گا پتہ چلے گا. تو وہ ابھی سے اگر تیار ہو جائے نا مسائل سیکھنے کے لیے، تو وہاں جا کر آزمائش نہیں ہوگی.
75-80% لوگ وہ ہوتے ہیں جو زندگی میں پہلی مرتبہ جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اویئرنیس جو ہے الحمدللہ عزوجل یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے کہ آپ ایک بہت ہی اہم فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے احکام سیکھ لیجئے. انشاءاللہ عزوجل اگلے منگل کو پھر اپنے وقت پر حاضر ہوں گے. آپ مدنی چینل لکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
لبیک لا شریک لک لبیک 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 لا شریک لک لبیک. ان الحمد والنعمت لک والمنت.